الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وعلى صحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وسواس کہاں سے آتے ہیں اور وسواس سے محفوظ رہنے کا طریقہ کیا ہے؟ وسواس شیطان ڈالتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ اگر دل غفلت میں ہو تو شیطان اس میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے، اور اگر روشن ہو تو وسوسے نہیں ڈال سکتا. جیسے کوئی گھر تاریک پڑا ہو تو اس میں کیڑے مکوڑے سانپ وغیرہ داخل ہو جاتے ہیں اور آباد ہو تو نہیں ہوتے. ماشاء اللہ لا دیتے ہیں گرمی سے، کوئی اتنا تو کرو ذرا ہوا تو. یہ تو ہیں شیطانی وساوس جو عقائد کو مجروح کرنے کے لیے ہوتے ہیں. شیطان کے وساوس بنیادی طور پر ایمانیات پر حملہ کرتے ہیں، فضول قسم کے اعتراضات اگر سمجھیں کہ اللہ کے بارے بات نہیں سن رہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے سے ہی، تو آخرت کے بارے سے کچھ بھی نہیں بنتا، کم از کم شیخ کے خلاف صحیح کہیں سے تو اس کی بنیاد کاٹی جائے. دوسرے درجے کے وسوسے جو ہوتے ہیں وہ ہمارے اپنے نفس کے ہوتے ہیں، اور محض اندیشے ہوتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے. اور عموماً زیادہ وساوس، جیسا کہ حضور کے ارشاد عالی کا مفہوم بھی ہے، زیادہ وساوس بیکار آدمی کو آتے ہیں. آدمی جب کام نہیں کرتا، فارغ رہتا ہے، عبادت بھی نہیں کرتا، ذکر بھی نہیں کرتا، تو خالی ذہن جو ہوتا ہے وہ شیطان کے لیے کھیل کا میدان بن جاتا ہے. عموماً جن لوگوں کو دن بھر مشقت کرنا ہوتی ہے، کاروبار کرنا ہوتا ہے، کام کرنا ہوتا ہے، ان کے پاس وساوس کی فرصت کم ہوتی ہے. اور کام کرنا بجائے خود عبادت ہے، حلال کام، جائز کام، محنت مزدوری. عموماً یہ کوئی بیمار بن کے پڑا رہتا ہے، کوئی ویسے ہی کاروبار کو جی نہیں چاہ رہا جی، باہر نکلنے کو دل نہیں کرتا جی، تو ایسے لوگوں کو طرح طرح کے تنگ کرتے رہتے ہیں. نفسانی وساوس دنیاوی نفع نقصان کے، اور یہاں میری بڑی آنر تھی اور وہاں میری آنر مجروح ہو گئی، اور یہ ہو گیا تو لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کو اپنی فرصت نہیں ہوتی، اور اس کو بھی سزا ستا رہا ہوتا ہے لوگ تمہارے بارے کے. لوگ تمہیں کیا جانتے ہیں، لوگوں کو کیا ضرورت ہے تمہارے بارے کچھ کہنے کی. ہر ایک اپنی نفس کا نفسی زندگی گزار رہا ہے. یہ خود ساختہ ہمارے ہوتے ہیں معیار کہ شاید میرے بارے لوگ بہت کچھ کہتے ہیں. لوگ کچھ بھی نہیں کہتے، لوگ اپنا کام کرتے ہیں. وسوسے کا آنا ایک اور بات ہے. عموماً شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے وہ وسوسے آتے ہیں، وہ بندے کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتے. اور وسوسے کا لانا ایک اور بات ہے. ہم خود بیٹھ کے سوچنے لگ جاتے ہیں مفروضوں پر، یہ ہوتا ہے وساوس کا لانا، از خود ان میں مبتلا ہونا. وسوسے لانا جرم ہے اور وسوسے کا آنا جرم نہیں. وسوسے لانا گناہ ہے اور وساوس کا از خود آنا گناہ نہیں ہے. جو وساوس از خود آتے ہیں ان کا دفع کیا جائے. تو مختلف طریقے علماء حق نے لکھے ہیں، مثلا کسی کو نماز میں وساوس آتے ہیں تو کم از کم نماز کے معنی یاد رکھے اور جو بھی لفظ ادا کرے ساتھ اس کے معنی پہ غور کرتا چلا جائے. تو دماغ ایک وقت میں دو کام نہیں کرتا، اگر اسے ایک طرف لگا لے گا تو ایک ہی کام کرے گا. اور اگر خشوع و خشوع نصیب ہو جائے تو پھر بات یہ الگ ہے کہ متوجہ اللہ ہو جائے تو وسوسے نہیں آتے. لیکن اگر اس کے باوجود بھی شیطان کوشش کرتا ہے وساوس ڈالنے کی اور بندہ کوشش کرتا ہے وساوس سے نکلنے کی بچنے کی، تو ارشادات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق وہ جہاد شمار ہوتا ہے، اس کا الگ ثواب ملتا ہے، اس سے حرج نہیں ہوتا. لیکن اگر خود وسوسے لانے شروع ہو جائے، اب نماز میں کھڑا ہے تو خود سوچنا شروع کر دے وہاں میرے کام کا کیا ہوگا، وہاں میری فلاں بات تھی اس کا کیا ہوا، وہاں سے نقصان نہ ہو جائے، یہ نہ لوگ یہ نہ کہہ دیں وہ نہ، یہ خود سوچنا شروع کر دے تو یہ گناہ بھی ہے اور نماز کو نقصان بھی پہنچا دے. تو وساوس کا لانا جرم ہے اور وساوس کا آنا جو ہے جو بندے کے اختیار میں نہیں ہے وہ جرم نہیں ہے، بلکہ ان کا دفاع کرنا عین ثواب ہے اور جہاد شمار ہے. وساوس کا کوئی علاج نہیں ہے، وساوس کا علاج صرف یہ ہے کہ یہ یقین پختہ کر لے کہ ہوگا وہی جو میرا رب چاہے. صرف ایمان کی پختگی کہ جو اللہ کرے گا وہی ہوگا، میرے سوچنے یا وہم کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. تو بجائے وسوسے کرنے کے اللہ سے دعا کرنا تو بجائے خود حاصل عبادت ہے. اور اپنی دعا میں بھی یہ بات یاد رکھے کہ جو میں سوچ رہا ہوں کہ ایسا ہو جائے، ایسا بھی تب ہو کر اس میں میری بہتری ہے، ایسا نہ ہو کہ اس میں میرا نقصان ہو، تو اللہ ہو کر جس میں میری بہتری ہے. تو اللہ بہت کریم ہے. وساوس بڑھتے تب ہیں جب کوئی وسوسہ آتا ہے اور ہم اسے سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہ پھیلتا چلا جاتا ہے. جو اپنے بس میں بنیادی اس کا علاج اللہ کریم نے دیا انسان کے بس میں، وہ یہ ہے کہ وسوسہ آئے تو اس پر سوچنا شروع نہ کر دے بلکہ اسے رد کر دے، درود شریف پڑھنا شروع کر دے، کلمہ شریف پڑھنا شروع کر دے، کسی کام کی طرف لگ جائے، توجہ بٹ جائے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ بہت زیادہ غصہ آ جائے تو حالت بدل لو، بیٹھے تو کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، وضو کرنا شروع کر دو، وضو کرتے کرتے کچھ تھم جائے، توجہ کسی طرح بٹ جائے تو وہ حضور علیہ السلام نے علاج فرمایا کہ وضو کرنا شروع کر دو تو وضو کرنے تک کیفیت بدل جائے گی. یہ جو لوگ بعد میں فتوے لیتے پھرتے ہوتے ہیں جی کہ مجھے اتنا غصہ آیا کہ سمجھ نہیں آئی میں نے طلاق دے دی، اگر ایسے علاج کرے کہ اتنا غصہ آیا ہے تو صورتحال بدل رہی ہے، وضو کرنے لگ جائے تو شاید نوبت طلاق تک نہ جائے. لیکن یہ تو فارغ ہو کر پھر انہیں ہوش آتا ہے، پھر کسی سے حلال کرانے کا پوچھے پھرتے ہوتے. اگلے دن بھی ایک خط تھا جی، مفتی نے تو کہہ دیا جی کہ اتنا غصہ آئے کہ حواس نہ رہے تو کوئی نہیں، طلاق نہیں ہوتی، آپ کے لیے حلال ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا میں تو مفتی نہیں ہوں، سرے سے جان چھٹی، مفتی جانے آپ جانے آپ کی قبر جانے، میں تو مفتی ہوں ہی نہیں، بات پتہ. میں جب طلاق دے دی تو عجیب بات ہے, میری سمجھ میں یہ منطق نہیں آتی کہ کیا طلاق بیوی خدمت کرے اور خوب مٹھیاں بھرے اور اچھا کھانا کھلائے اور بہترین بستر لگا کر دے تو خوش ہو کر وہ طلاق دے گا؟ خوش ہو کر انعام میں تو طلاق کوئی بھی نہیں دیتا, ہر کوئی لڑائی میں ہی دیتا ہے. نہیں, کس مفتی نے کہاں سے فتوا نکالا ہے؟ میں نے کہا بھائی میں مفتی نہیں ہوں, تم جانو تمہارا کام جانو. تو بجائے اس کے بعد میں فوراً ہوش آ جائے, حضور السلام نے فرمایا زیادہ غصہ آ گئے بیٹھ کر وضو کرنا شروع کر دو, بیٹھ کے کھڑے ہو جاؤ, گالیاں دینے کی بجائے کلمہ شریف پڑھنا شروع کر دو, درود شریف پڑھنا شروع کر دو, تو صورت حال بدلے گی تو کچھ آواز قائم ہو جائے. یہی حال وساوس کا بھی ہے کہ کام میں اگر آدمی مصروف رہے اور کام کرتا رہے, خود کو فارغ نہ سمجھے تو وساوس کم آتے ہیں. آتے پھر بھی ہیں, شیطان تو اپنی کوشش سے باز نہیں آتا, لیکن اگر دل ذاکر ہے اور زبان ذاکر ہے اور آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں, استغفار پڑھ رہے ہیں, لاہور پڑھ رہے ہیں, تو الحمدللہ ان چیزوں کا دفاع ہوتا رہتا ہے. اور دوسرا علاج یہ ہے کہ جو وسوسہ بھی آئے, زندگی وسوسوں کا نام نہیں ہے, زندگی ٹھوس حقیقتوں کا نام ہے. مسنون طریقہ تھا ایک استخارے کا. میں سمجھتا ہوں کہ ہر فرد کے اور ہر وقت کے حالات مختلف ہوتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ سے پہلے بھی تین خلفاء گزرے ہیں, ان کا عہد مختلف قسم کا تھا, آپ کا عہد بالکل مختلف ہے. ان کے زمانے میں ریاست اسلامیہ کی سرحدیں بڑھتی رہیں اور اندرون ملک امن و امان رہا. آپ کی خلافت میں نہ ریاست کے اندر امن ہے, خانہ جنگی کی کیفیت ہے, اور بیرونی فتوحات رک گئی ہیں. یہ کیا وجہ؟ انہوں نے فرمایا کہ ان خلفاء نے میرے جیسے لوگوں پر حکومت کی اور مجھے تم جیسے لوگوں سے سابقہ پڑ گیا. بہت صحیح جواب تھا کہ وہ زمانہ اور اس لیے تھا کہ اس زمانے میں رعیت میں میرے جیسے لوگ تھے اور آج میرے پاس تمہارے جیسے لوگ. تو حالات اور وقت اور یہ چیزیں اثرات کو تبدیل کرتی ہیں. اب ایک استخارے کا مسنون طریقہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتا دیا تو وہ صحابی تھے, ان کے دل روشن تھے, ان کے وجود ذاکر تھے, ان کا رزق حلال تھا, انہوں نے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا, شاید وہ دعا مانگ کر سوتے تو رہنمائی ہو جاتی. اب ہمارے ملک میں سارا نظام سودی ہے اور جو نہیں چاہتا اسے بھی کھانا پڑتا. ہم نہیں چاہتے, ہم اپنے اکاؤنٹ پر تو سود نہیں لیتا, لیکن آٹا دال سے لے کر کپڑے جوتے تک جو خریدو ہر جگہ سود تو موجود ہے. آپ ہمارے یہ تسبیح کے دادے میں بھی سود موجود ہے, کارخانے والا تو سود پہ چلا رہا ہے, اس جا نماز کی تاروں میں بھی اور اس میں بھی سود موجود ہے کہ وہ تو کارخانے والا سود پہ چلا رہا ہے. ایک ارشاد عالی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ جو سود سے بچنا چاہے گا اس کے حلق میں بھی سود کی گرد ضرور جائے گی. یہ وہی زمانہ ہے جس کے بارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو سود سے بچنا چاہے گا اس کے حلق میں بھی سود کی گرد ضرور جائے گی. اب کھانے کو سود ملتا ہے, اشیاء نکلی ملتی ہیں, کردار ہے نہیں, قتل و غارت گری روزمرہ ہو رہی ہے, جان مال آبرو کا تحفظ نہیں ہے, اور پی ٹی وی چینل نے اور انہوں نے نئے چینلوں نے ایک چینل ہی کھول دیا ہے استخارے کا. یہ جو سارا دن ننگی عورتیں نچاتے ہیں اور گانے سنواتے ہیں، تلاوت سے شروع کر کے فوراً فلمی گیت لگا دیتے ہیں اور آدھی آدھی ننگی خواتین اچھل کود کر رہی ہوتی ہیں، وہاں ایک نیم ملا سا بھی بیٹھا ہوتا ہے، استخارہ کرا لو. مسنون یہ نہیں تھا کہ سارے لوگ جمع ہو کر کسی ایک حضرت صاحب سے استخارہ کریں، وہ تو لوگوں میں خود استعداد ہو تو ایک طریقہ تھا کہ ہر کوئی اپنے لیے کرے. اب یہاں استخارے کے سٹیشن بن گئے ہیں اور ٹائم بن گئے ہیں اور ٹی وی پر پھر مرد عورتیں وہ لکھتے ہیں، پھر وہاں سے جواب آتا ہے استخارے کا. تو یہ کیا ہے؟ وہمی کی ایک صورت ہے. مسئلہ سامنے ہے تو شریعت کے مطابق اللہ سے دعا کرو اور جو ہو سکتی ہے وہ کوشش کرو، جو ہوگا حل ہو جائے گا. مجھ سے کل کسی نے ٹیلی فون پر پوچھا، خیتون کا جھگڑا تھا میاں کے ساتھ اور بہت دور تک چلا گیا، تو جی مجھے استخارے والے نے یہ بتایا فلاں. میں نے کہا جی میں آپ کو ایک بات بتا دوں، فیملی کورٹ میں جاؤ اور فیصلہ کرا دوں. استخارے سے نہ وہ مارنے سے باز آئے گا نہ تمہاری عزت کرے گا. اگر برداشت کر سکتی ہو تو گزارا کرو، اللہ اجر دے گا. سمجھتی ہو کام برداشت سے باہر ہو گیا ہے تو جا کر عدالت میں اپنا دعویٰ کرو اور اپنی جان چھڑا لو، پھر بعد میں استخارہ کر لوں. دو ہی تو طریقے ہیں سیدھے سیدھے عملی زندگی کے. انہیں جی مجھے اتنا مارا، مجھے اسپتال رہنا پڑا اور روزانہ یہ یاد. میں تو یہ تمہاری مرضی، نہیں گزارا ہو سکتا تو عدالت کو رجوع کرو جاؤ. تو زندگی ایک عمل کا نام ہے. زندگی میں سوچنے یا وہم کا نام نہیں ہے. وہم کرنے سے مصیبتیں بڑھتی ہیں، کم نہیں ہوتی. یہ عید بدی کا عید ہے، ہر طرف برائی عام ہے، اور اس سے بچنے کے لیے بندے کو حواس سلامت رکھنے پڑتے ہیں. اگر وہم میں پڑ گیا اور سوچنے میں پڑ گیا تو مارا گیا. شرن وہم کی حیثیت یہ ہے کہ ایک آدمی نے وضو کیا، اب اسے وہم ہے جی میرا وضو ٹوٹ گیا، اس وضو سے نماز درست. اس لیے کہ فقہا لکھتے ہیں کہ اسے وضو کرنے کا تو یقین ہے کہ میں نے وضو کیا، اب ٹوٹنے کا وہم ہے، یقین نہیں ہے. تو عمل یقین پر ہوگا، وہم پر نہیں ہوگا. فقہی اعتبار سے وہم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یقین پر کام ہوگا. ایک آدمی نے نماز شروع کی، اب وہ وہم پڑ گیا جی میں نے پتنی تین پڑھی ہیں، شاید ایک اور پڑھ چار پوری کی ہیں یا تین پڑھی ہیں. وہم پر عمل نہ کرے، جس طرف یقین ہے اس طرف عمل کرے. اگر یقین ہے چار پوری ہو گئی ہیں تو سلام پھیرے، دعا مانگے، رخصو تو نماز مکمل ہو. وہم کی کوئی حیثیت، شرن وہم کی کوئی حیثیت نہیں. بچنے کا طریقہ، عملی طریقہ یہ ہے کہ خود کو مصروف رکھے اپنے کاروبار میں، اپنے امور میں، اپنے دنیاوی معاملات میں، اپنے دین میں، تلاوت میں، اللہ اللہ میں، اذکار میں، اپنے آپ کو مصروف رکھے، وہم کے لیے خالی نہ چھوڑے. اس کے بعد بھی اگر وہم آتا ہے تو اسے بھلانے کی کوشش کرے، چھوڑ دے، رد کر دے. اور حقائق پہ، واقعات پہ، حالات پہ نظر رکھے، اس کے مطابق عمل کرے. حکم شریعت کا بھی یہ ہے کہ وہم پر عمل نہ کیا جائے، یقین پر عمل کیا جائے. تو اس سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے. پہلی بات، سب سے پہلی بنیادی بات تو اللہ پہ بھروسہ، اللہ کی یاد، مصروفیت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہم کے پیچھے نہ بھاگ. کوئی وہم آئے اور اسے سوچنا شروع کر دے گا تو وہ پھیلتا جائے گا، بڑھتا جائے گا. اگر اسے درگزر کرے گا، چھوڑ دے گا، اگنور کرے گا تو اس کو ختم ہو جائے گا. اور انسان یہ سوچے کہ میرے پاس فرصت نہیں ہے وہم کرنے کی، میرے پاس عمل کی بھی تھوڑی سی فرصت ہے، میں وہم میں کیوں پڑوں؟ اگلا پل زندگی ساتھ دے نہ دے، اگلا لمحہ ہے یا نہیں، اگلا سورج دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا، تو میں حقائق پر کیوں نہ نظر رکھوں، میں وہم میں کیوں پڑوں؟ میرے پاس اتنی فرصت کب ہے کہ بیٹھ کے سوچتا رہوں؟ تو اللہ کریم حفاظت فرماتے ہیں، اللہ کی یاد میں مصروف رہے، دینی دنیاوی امور، دنیا کے وہ کام جو شرعاً جائز ہیں یا ضروری ہیں وہ بھی عبادت ہیں، ان پر بھی اجر مرتب ہوتا ہے، ثواب ملتا ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ طریقہ ہے وہم سے بچنے کا کہ اس کی پرواہ ہی نہ کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔